کسی کو بارش کا دیوتا کہتے، کسی کو ہوا کا دیوتا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جو حقیقت میں کوئی بھی ان کو فیض پہنچا سکتی. انہوں نے سب فیض رسانیاں کس سے منسوب کر رکھی تھی؟ بزرگوں سے، ان کے ناموں سے. اس کے بارے میں مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے بارے میں کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا. اور پھر جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، الیس اللہ بکافن عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ ان ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے کام مختلف ہستیوں میں بانٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا، وہ تو جو کچھ کرتے تھے سو کرتے تھے. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ مشہور نام ہیں جو لوگوں نے رکھ لیے ہیں. مثلا داتا، داتا گنج بخش، ٹھیک، یہ نام رکھا. ان کا اصل نام کیا یہی تھا؟ کیا تھا اصل نام؟ سید علی ہجویری. ان کا اصل نام یہ تھا، لیکن اصل نام بہت کم لوگ اب جانتے ہیں. زیادہ تر لوگ ان کو کس سے پہچانتے ہیں؟ داتا کے نام سے. یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا کہ کسی بندے کے لیے یہ دے دو نام اس کو، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیتے ہیں تم کو؟ نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. لیکن ہمارا تصور کیا ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ داتا صاحب دیتے ہیں. اگر اولاد نہیں تو وہاں جا کر نظر مانو، چڑھاوا چڑھاؤ اور منت پوری ہو جائے گی. پھر ان کو گنج بخش بھی کہتے ہیں. گنج بخش کا مطلب کیا ہے؟ خزانے بخشنے والے. خزانے کس کے پاس ہیں؟ قرآن میں آتا ہے، وللہ خزائن السماوات والارض، سورۃ المنافقون کی آیت 7 میں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، سورۃ آل عمران میں آتا ہے. پھر یہ نام کیوں رکھا؟ یہ آیت میں یہی تو ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ چند نام ہیں جن پہ تم جھگڑتے ہو اور یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے تھے، جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اچھا، اسی طرح ہم ایک اور نام بولتے ہیں، غوث اعظم، سب سے زیادہ فریاد سننے والا. ان کو ریسنٹلی میں نے پڑھا کہ غوث الثقلین بھی کہتے ہیں. ثقلین سے مراد معلوم ہے جن و انس، یعنی صرف انسان نہیں، جنوں کی بھی فریادیں وہ سنتے ہیں. معلوم نہیں کہاں تک جائیں گے لوگ. قرآن پاک میں آتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. سورۃ النمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ، مستر بے قرار کی بات کا جواب کون دیتا ہے؟ اِذَا دَعَاهُ، جب وہ اس کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تکلیف کون دور کرتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم کس کو سمجھتے ہیں تکلیف دور کرنے والا اور فریاد سننے والا؟ نام جو رکھے ہوئے ہیں، غوث اعظم، اور اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا. ذرا سوچیں آپ. اچھا، کسی کا نام ہم نے رکھا ہوا غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. تو جو خود محتاج ہو وہ غریب نواز کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز پھر اسی طرح دستگیر, دستگیر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا, مصیبت کے وقت ہاتھ تھامنے والا. یہ اصل میں کون ہے؟ اللہ ہی ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم ہی کو پکارتا ہے, لیٹ کے بھی, بیٹھ کے بھی, کھڑے ہو کے بھی, پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے. لیکن نام کیا رکھ دیا کسی انسان کا, کہ وہ ہاتھ پکڑنے والا ہے, وہ کام آنے والا ہے. اسی طرح مشکل کشا, تمام مشکلیں حل کرنے والا. سورۃ الانعام میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت 17 ریسنٹلی پڑھ چکے آپ. یہ ساری صفات اصل میں اللہ کی تھی, لیکن کھلے عام یہ صفات کس کو دے دی گئی؟ بندوں کو دے دی گئی. یہی جرم تھا قوم عاد کا. حضرت ہود نے ان سے کیا کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں پر کہ ان کو کچھ نہ کہو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. پورا قرآن پڑھ لیں, کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. فانتظروا, بس انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں کہ انجام کار کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فانجیناہ, پس نجات دی ہم نے اس کو. والذین معہ, اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. برحمت منا, اپنی رحمت کے ساتھ. وقطعنا, اور کاٹ دی ہم نے. دابر الذین, جڑ ان لوگوں کی. کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین, اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ, یاد ہے کچھ؟ اس قوم پہ تیز ہوا کا عذاب آیا تھا, 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا, جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ, اور ثمود کی طرف ان کے بھائی, یعنی ثمود ہی کے ایک فرد کو کیا بنا کے بھیجا؟ نبی بنا کے بھیجا. ان کا نام کیا تھا؟ صالحہ, صالح علیہ السلام. قَالَ, انہوں نے کہا. یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مالکم من الہ غیرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان, سیریا کے اور حجاز کے درمیان وادی القرا میں رہائش پذیر تھے. 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھروں کے پاس سے گزر ہوا. یہ بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہیں, اور قوم عاد کے بعد دوسری مشہور قوم ہے. آج بھی اس قوم کے ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں سنگین, یعنی پتھر کی بنی ہوئی عمارتیں بطور نشان موجود ہیں. اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم 4-5 لاکھ کی آبادی تھی. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ان کا پیغام بھی وہی جو پچھلے پیغمبروں کا پیغام تھا, اور وہ کیا تھا؟ یا قوم عبد اللہ, مالکم من الہ غیرو, قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی آ گئی ہے. کیا تھی وہ نشانی؟ ہاذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیتن, تمہارے لیے ایک نشانی. فذروها, اس کو چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ, یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. ولا تمسوها بسوء, اور اس کو کسی بری نیت سے ہاتھ مت لگانا. فیأخذکم عذاب علیم, پس پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک. اس قوم نے خود مطالبہ کیا تھا, کہ پتھر سے ایک اونٹنی نکل کے آئے تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو. ان کا مطالبہ پورا ہو گیا لیکن اس کے باوجود یہ بات نہ مانے. پھر گئے, کہنے لگے یہ جادو ہے, ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو گیا. حالانکہ وہ اونٹنی ان کے کنویں کا پانی سارا پی ڈالتی تھی لیکن پھر بھی ان کو یقین نہ آیا. اور جادو کے زور سے اگر لوگ جانور یا انسان پیدا کر سکتے ہوتے تو آج دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا. لیکن جب ان کی عقل پہ پردہ پڑا تو ان کو حقیقت سمجھ میں نہ آئی. بس کرو اور یاد کرو, اس جعلکم خلفاء من بعد عاد, جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا. وبوأکم فی الارض, اور زمین میں ٹھکانہ دیا. کیسا؟ تتخذون من سہولها قصورا, تم اس کے میدانوں میں محلات بنا رہے ہو. سہول سہل کی جمع ہے, سہل نرم چیز کو کہتے ہیں. نرم زمین سے مٹی لے کر اینٹے تیار کر کے ان سے محلات بناتے ہو. اب بھی آپ دیکھیں نا کہ اینٹیں جب پکتی ہیں تو وہ عموماً کیسے جگہوں پر اینٹیں بنتی ہیں, کہ جہاں کی مٹی نرم ہوتی. وتنحتون الجبال بیوتن, اور پہاڑوں کو تراش تراش کے ان کے اندر گھر بناتے. آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر ہی عمارتیں بنا لینا یہ بہت بڑا فن تھا. اور صرف ایک ہی فن نہیں, کئی فنوں کا مجموعہ ہوتا ہے. قوم عاد کی تباہی کے بعد اس کے جو نیک لوگ بچ گئے تھے وہ عرب کے شمال مغرب میں ہجر کے علاقے میں آباد ہوئے. ہجر کی صورت بھی آگے آئے گی, سورۃ الہجر. یہاں ان کی نسل بڑی, انہوں نے زراعت اور تعمیر میں بڑی ترقی کی. پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے, میدانوں میں گھر بنائے, لیکن بعد میں ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو کسی بھی مادی تہذیب کے نتیجہ ہوتی ہیں. جب دنیا کی بہت سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں تو انسان کا حال یہ کہ وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو انسان کیا کرے, اتنا شکر گزار ہو, اتنا اللہ کی طرف دوڑے. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم اتنا ہی اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں, اتنے ہی اس کی ناراضگی کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر دنیاوی خوشحالی کی وجہ سے عیش پرستی, آخرت فراموشی اور اللہ کی حدود سے بے پرواہی پیدا ہو گئی. یہ اللہ کی بڑائی بھول کر اپنی بڑائی کا سکہ جمانے لگے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا تھا تاکہ ان کو خبردار کریں, لیکن انہوں نے ان کی ایک بات نہ سنی. اور زمین میں خود فساد مچایا, اسی سے ان کو روکا گیا اور کہا گیا اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور فساد مت پھیلاؤ. آپ دیکھیں کہ فساد کب ہوتا ہے, تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے فساد. انسان جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کے حق کو خاطر میں نہیں لاتا, اور فساد ہوتا ہے دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنے سے. اب دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ کہاں سے آئے گا, جب کچھ لوگ سارے وسائل پہ قبضہ کر لیں گے اور باقیوں کو محروم کر دیں گے. ان کی مادی ترقی نے ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا. آج بھی اس میں بڑی عبرت ہے ان قوموں کے لیے جو مادی ترقی کی وجہ سے تکبر کا شکار ہو کر سارے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی سے نہیں روکتا, تعمیر سے نہیں روکتا, لیکن کس چیز سے روکتا ہے؟ کہ ترقی کرنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے, خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنی بڑائی کا ڈنکا جمائے اور دوسروں کو ذلیل و خوار کرے. اصلاح جبھی ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کے قانون کی پیروی کرتا ہے. ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دوسرے پیغمبروں کے ساتھ تھا. کیا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه, اس کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا؟ کہ ہمیشہ حق کی مخالفت کس نے کی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑے لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے, ان کی خواہش پرستی میں خلل آتا ہے, ان کو قربانی کرنا زیادہ مشکل نظر آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام پھیلایا تو زیادہ تر لوگ جنہوں نے آپ کے پیغام پہ لبیک کہا وہ کون تھے؟ عام لوگ تھے, بڑے بھی تھے مگر بہت کم, کیونکہ وہ نہ اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں, نہ اپنا کھانا پینا, نہ اپنی عیش و عشرت, اور دین تو قربانیاں مانگتا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم, اور ان کی ایک بگاڑ بڑے لوگوں کا کیا کہ یہ چھوٹوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے ایمان لائے تھے ان میں سے, یہ ان کو بھی بگاڑنے لگے. ان سے کیا کہا انہوں نے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه, کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا, یہ واقعی صحیح بات کرتا ہے؟ یعنی ماننے والوں کے دل میں شک پیدا کرنا. ہوتا یہ نا کہ انفلوئنشل لوگوں کی بات سب سنتے ہیں, اچھا بھلا یہ کیا کہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, جیسے بڑے کرتے ہیں ویسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے. اگر بڑے کہیں نہیں یہ بات ٹھیک نہیں, چھوٹے کہیں گے یس سر بالکل ٹھیک نہیں. وہ کہیں دن کو کہ یہ رات ہے, وہ کہیں گے بالکل رات ہے, 100% رات. اتعلمون ان صالحم مرسل من رب, تمہارا خیال ہے یہ صالح رب کا رسول ہے؟ قالوا, عوام نے جواب دیا, انا بما ارسل به مؤمنون, بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں, ہاں وہ واقعی رسول ہے. قال الذين استكبروا, یہ بڑے کہنے لگے, بڑے بننے والے بولے, انا بالذی آمنتم به کافرون, کہ جس چیز کو تم مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پھر ان کو بڑائی کا زوم بھی ہوتا ہے نا, کہ ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوتا. ایک غریب آدمی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو ڈر ہوتا میری روٹی چھن جائے گی, لیکن ایک بڑے کو یہ ڈر نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ کون چھین سکتا ہے. فَأَقَرُ النَّاقَةَ, انہوں نے وہی اونٹنی جو معجزے کے طور پہ مانگی تھی اس کے پاؤں کاٹ ڈالے, پونچے کاٹ ڈالی. اقرو, اقرن ہوتا ہے پاؤں کے پٹھے جو پچھلی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں, جب اونٹ کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو پہلے وہ جگہ کاٹتے ہیں, پھر وہ بھاگ نہیں سکتا, اس کی ٹانگوں کا زور ختم ہو جاتا ہے, پھر نحر کرتے ہیں, پھر وہ گراتا ہے, پھر وہ گر جاتا ہے. فَأَقَرُ النَّاقَةَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. وقالو, اور بولے, یا صالح, اے صالح, اتنا بما تعدنا, دیکھو کر لیا جو ہم نے کرنا تھا, اب لے آ جو عذاب تو لاتا ہے جس کی تو دھمکی دیتا تھا. ان کنت من المرسلین, اگر تو رسولوں میں سے. فاخذتهم الرجفۃ, تو ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا. اخذتهم الرجفۃ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, اور ہو گئے وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے, گھروں میں اوندھے کے اوندھے رہ گئے, سینے کے بل اوندھے منہ زمین پہ گرنا. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ, حضرت صالح ان سے منہ موڑ کر گئے. وقالا اور بولے، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تم کو رب کا پیغام پہنچا دیا. ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کی. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو. میں نے تو تمہارا بھلا چاہا تھا، تم کو یہ بھلا پسند نہ آیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی طرح صالح علیہ السلام بھی کون تھے؟ ناصح، خیرخواہ. خیرخواہ. ولوطن، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومه، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشة، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو؟ کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، ایسی بے حیائی کا؟ ما سبقکم بها من احد من العالمین، جس کا ارتکاب تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. کیا تھی ان کی خرابی؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. اس قوم کا یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ یہ ہوموسیکشوالٹی میں مبتلا تھے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. یہ جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، وہ دریائے اردن کے کنارے جنوبی شام کے علاقوں میں آباد تھی. اس قوم کی خوشحالی ان کو عیش پرستی کی طرف لے گئی، اس قوم کی خوشحالی انہیں عیش و عشرت کی طرف لے گئی، اور اتنی زیادہ بے راہ رو ہو گئی کہ انہوں نے شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے ہم جنسی کا طریقہ اختیار کر لیا. پیغمبر نے اس کو کھلی ہوئی بے حیائی قرار دیا. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، فواہش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی وہ جو کھلی ہو جو چھپی ہو. تو عمل قوم لوط جو ہے وہ فواہش ہی میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ فطرت کے کچھ اصول ہیں، کائنات کے لیے فطرت کی ایک سکیم ہے جسے قرآن میں اصلاح کہا گیا ہے. جو کام اس کے خلاف ہو اسے فساد قرار دیا گیا. انسان جب اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور فطرت کے خلاف راستہ اپناتا ہے تو یہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے. قوم لوط اسی قسم کے ایک فساد میں مبتلا ہوئی، فطرت کی خلاف ورزی کی. جنسی تعلق کا فطری طریقہ کیا ہے؟ کہ عورت اور مرد باہم بیوی اور شوہر بن کر رہیں. یہ اصلاح کے طریقے پہ چلنا ہے کہ نکاح کے ساتھ ایک جائز تعلق ہو. لیکن اگر بغیر نکاح کے مرد کسی مرد سے یا عورت عورت کے درمیان جنسی تعلقات قائم کیے جانے لگیں تو یہ خدا کی مقرر کردہ حد سے گزرنا ہے. یہی چیز ہے جس کو قرآن فساد کہتا ہے. اس قوم کی طرف اس عمل کے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کو عمل قوم لوط بھی کہا گیا، ہم جنس پرستی کو، اور لواطت بھی کہا گیا. فقہ کی اصطلاح میں اس کو لواطت کہا جاتا ہے، جس کا اوریجن پھر وہی حضرت لوط علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی ان کی قوم کا عمل. یہ تعلق اس دور میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا. یہ خرابی سب سے پہلے وہاں دیکھی گئی تھی. اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً یہ برائی ہوتی رہی، لیکن افسوس کہ اس دور میں اس کو لیگلائز کر دیا گیا. بہت سے ممالک میں اس برائی کو قانونی حیثیت حاصل ہے. ایسے کلبز، ایسے فورمز موجود ہیں کہ جہاں ایسے لوگ وہاں ملتے ہیں. اور اب نہ صرف یہ کہ ان کو باہم ایک کپل سمجھا جاتا ہے، بلکہ انہیں قانونی طور پر اولاد اڈاپٹ کرنے کا حق بھی دے دیا گیا ہے. جی، ان کے قانونی رائٹس تسلیم کیے گئے، اسی طرح جس طرح مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے تسلیم کیے جاتے ہیں. اور یہ کہاں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت انٹلیکچوئل اور ایجوکیٹڈ اور سیولائزڈ کہتے ہیں، اور اس کو وہاں برائی بھی نہیں سمجھا جاتا. جو نا خوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، وہ برائی برائی ہی نہیں. اس کو قباحت کیا ہے؟ اسلام میں یہ تعلق مرد اور مرد کے درمیان ہو تو لباست کہلاتا ہے، عورت اور عورت کے درمیان اسی قسم کا تعلق ہو تو سحاق کہلاتا ہے. سین حے الف قاف، سحاق. اس کے حرام ہونے میں کوئی بھی شک کی بات نہیں. اس کے بارے میں سخت قسم کے احکامات ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. ایک اور روایت میں آتا ہے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے، دونوں کو سنسار کر دیا جائے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں ہوا تھا، کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں، تو اس لیے عملی طور پر تو اس دور میں کچھ نہیں ہوا، کوئی حد جاری نہیں ہوئی. اس لیے صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش جلائی جائے. اسی رائے سے حضرت ابو بکر نے اتفاق کیا. حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے عمارت ان پہ ڈھا دی جائے. اسے گھر توڑے جاتے ہیں نا تو اوپر سے ملبہ گرتا ہے، ملبہ گرا دیا جائے ان پہ. ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینکا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ دونوں واجب القتل ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ ان پہ وہی سزا ہے جو زنا کی سزا ہے. اسی طرح ابو داود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ملعون من اتل المرأة فی دبرها، اپنی بیوی سے یہ فعل کرنے والا بھی ملعون ہے. ایک اور حدیث ہے، لا ينظر اللہ الى رجل جامع امرأته فی دبرها، اللہ اس مرد کی طرف ہرگز رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا. اللہ اس مرد کی طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا جو اپنی بیوی سے اس فعل کا ارتکاب کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نے حائضہ عورت سے مجامت کی، یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کا ارتکاب کیا، یا کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کی، اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی.